أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف
تلاوت کردہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1-7 کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، ان پرہیزگاروں کے لیے اللہ کا نور دکھانے والی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے ان میں سے بنام خدا خرچ کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن پر اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کے دیدار کی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، اے پیغمبر بلا شبہ یہ دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہیں کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. سورۃ البقرہ مدنیۃن، سورۃ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. فرمایا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی سورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی. اس کی طاقت جادوگر کو نہیں. صحیح مسلم. سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور شروع شروع جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 حکم ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے. اس کی آیتیں 287 بعض کے نزدیک 285 یا 286 ہیں. اس کے کلمات 6221 ہیں. اس کے حروف 25,500 ہیں. واللہ اعلم بالصواب. عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورہ کے 8 رکوع میں گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ تجویز ہوا.
الف لا
الاسلام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایسے ہی حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض اور سورتوں میں بھی وارد ہوئے ہیں، جن کی حقیقی مراد اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلیفے مبین کلام اللہ، تابع تام رسول اللہ، خاتم ولایت محمدیہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی، جنہیں اللہ تعالی نے ان کا حقیقی علم عطا فرمایا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی انا اللہ اعلم ہیں، یعنی میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا. آیا ہے کہ الف سے خدا کا نام اللہ شروع ہوتا ہے اور لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کے اسماء پاک کا مجموعہ ہے. اور الف سے اعلی یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالی کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالی کا مجد یعنی بزرگی ہے. ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالی کے نام بھی ہوں۔ یہ یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغو، بےہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس سب کے قطع نظر خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤد علیہ السلام کے ارشاد کے بموجب الف لام کا اشارہ ان اللہ کی طرف اور میم کا اشارہ المعروف ہو اللہ کی طرف ہونا ثابت ہے۔ تفسیر رشدی صفحہ 130۔ الف لام میم ایک مستقل جملہ ہے، عربی قواعد کے اعتبار سے یہاں مبتدا محذوف ہے۔ اس کو ظاہر کرنے پر پورا کلام یوں ہوگا، ہاذہ الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ یہ اور ایسے ہی وہ تمام حروف جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے الف لام میم کو جہاں بھی وہ واقع ہو آیت شمار کیا ہے، اور اسی انداز پر الف لام میم صاد، طہ، کاف، ہا، یا، عین صاد، طا، سین، میم، یا، سین، ہا، میم بھی آیت گنا ہے۔ مگر کوفیوں کے سوا دوسرے لوگوں نے ان میں سے کسی لفظ کو بھی آیت نہیں گنا ہے۔ دیکھو ادخان جلد اول صفحہ نمبر 173۔
ذلك الكتاب لا ريب فيه،
یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، وہ وحی مطلوع یعنی خدا تعالی کی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے کہا جاتا ہے۔ وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہی قرآن مجید کا تیقن اور دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کی صداقت کا ثبوت قرآن کی زبان، فصاحت، بلاغت، اس کے مضامین کی واقعیت اور جامعیت ہے۔ نیز آئندہ ہونے والی غیب کی خبروں کی اطلاع اس کے خدائی کلام ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایسی کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے مضامین کی واقعیت، صداقت و سچائی میں کوئی شبہ نہیں۔ ذالکا کے تعلق سے اہل نحو کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور واحد معنف کے لیے آتا ہے، یہ اشارہ بعید کے لیے اور ھذا اشارہ قریب کے لیے۔ یہ بھی اسماء اشارہ میں سے ہے، اس میں ذا اس میں اشارہ ہے اور کاف حرف خطاب، اور اسی لیے مخاطب کے حالات کے اعتبار سے تذکیر، تانیث، تثنیہ اور جمع میں بدلتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں ذالکا معنی میں ھذا کے ہے، مجاہد
عکرمہ، سعید بن جبیر، سدی مقاتل بن حیان، زید بن اسلم اور ابن جریح کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں، یہاں یہ نزدیک کے معنی میں ہیں۔ الکتاب سے اللہ تعالی کا اتارا ہوا کلام قرآن مجید مراد ہے۔ جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے 55 نام رکھے ہیں۔ جاحظ کا قول ہے کہ اہل عرب نے اجمالاً اور تفصیلاً اپنے کلام کے جو نام رکھے تھے، اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے نام ان کے مخالف ایک اور طرح پر رکھے ہیں۔ اللہ تعالی نے پوری کتاب کا نام قرآن رکھا، جس طرح اہل عرب مجموعی کتاب کو دیوان کہتے تھے، اور خدا نے اپنی کتاب کے حصے کا نام سورت مقرر فرمایا، جیسا کہ اہل عرب قصیدہ نام رکھے تھے، اور چھوٹے سے جملے کا نام آیت بیت کے مقابلے میں رکھا، پھر آیت کے آخری حصے کو فاصلہ کا نام خافیہ کے بجائے عطا کیا۔ ابو المعالی عزیز بن عبد الملک نے اپنی کتاب البرہان میں ان ناموں کی تفصیل ترتیب وار دی ہے۔ ریب کے معنی ہے شک اور شبہ۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ سے یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ مفسرین میں اس میں اختلاف نہیں، ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے، اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔
هدى للمتقين،
ان پرہیزگاروں کے لیے اللہ کا نور دکھانے والی ہے۔ خدا کا لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں وارد ہوا ہے، جن کی نظیریں قرآن مجید میں مل جاتی ہیں۔ انہی معانی میں ایک معنی عینی بصارت اور قلبی بصیرت، دونوں طرح پر اللہ کی تجلیات اور انوار الہی کا دیدار کرانا بھی ہے۔ یعنی یہ کتاب متقی لوگوں، غیب پر ایمان لانے والوں، نماز قائم کرنے والوں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے بنام خدا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالی کے فضل کے نتیجے میں اس کے انوار اور اس کی تجلیات کے دیدار کی راہ ہموار کرتی، اور ایک تقوی شعار عاشق خدا اور طالب مولا کو دیدار خدا کرانے والی ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور، دیکھو تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 52۔ یعنی جب اہدنا پڑھا جاتا ہے تو قاری کے تصور میں اس کے معنی یہی ہوں گے کہ خدایا تو ہم کو نور دکھا دے، یہ دیدار کرنا دنیا کے اندر رہے گا۔ ہدایت سے مراد نور ہونا ہی حق ہے۔ اس فقیر نے بھی ترجمہ اور تفسیر حاضر المسمہ بتبیین القرآن علی منہاج الاسلام والایمان والاحسان میں جہاں کہیں سیاق و سباق تائید کرتا ہے اور قرآن احادیث نقلیات اقوال سلف الصالحین کی توضیحات تشریحات والی روایات کے مطابق خدا اور اس کے مشتقات کے ضمن نور ہی کو جگا دی ہے،
حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے مروی بھی یہی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ مذکورہ بالا دلیل کے علاوہ اور دوسرے دلائل بھی ہیں جن سے ہدا کا ترجمہ نور اور اہدنا کا ترجمہ ہم کو دیدار دکھائیے ہوتا ہے، یعنی بندے کا نور کے دیکھنے کو طلب کرنا کا اہدنا الصراط المستقیم ہو جو کہ سورہ فاتحہ میں وارد ہے، یا ہدا ہو کہ جو اس آیت میں وارد ہے، ایک ہی چیز نور خدا کی طلب اور دار دنیا میں دیدار خدا کی آرزو اور اس کے لیے دعا اور امید کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدا ہدایت کا ایک مشتق مہتدین ہے۔ لغات القرآن کے مؤلف علامہ سید عبد الدائم الجلالی نے اس لفظ کے معنی اور توضیح کے تحت لکھا ہے کہ مراتب معارف کی ترقی عرفان کے پہلے درجے پر پہنچا کر دوسرے درجے کا راستہ کھول دینا اور دوسرے درجے سے تیسرا مرتبہ اور تیسرے سے چوتھا، اسی طرح ترقی کرتے کرتے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا نور اللہ ہی کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھو لغات القرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 499 مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی۔ للمتقین میں حرف لام انتفاع کے مفہوم میں وارد ہے، یعنی اس کتاب الہی سے حصول دیدار الہی کا فیض وہی حاصل کریں گے جو متقی ہیں۔ جیسے سورج نکلتا تو سب کے لیے ہی ہے، مگر آنکھیں رکھنے والا اور ان سے کام لینے والا ہی ہر طرح کے فائدے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب اللہ سبھی کے لیے اتاری گئی اور سبھی کے فائدے کے لیے اتاری گئی ہے، لیکن وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اندر اللہ کا عشق پیدا کرتے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتے، منکرات سے بچ کر اور خود کو اخلاق الہی کا پیکر بنا کر اللہ کے دیدار کی راہ پا لیتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام کی محبت کے ساتھ تعمیل کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی متقین کے لیے یہ کتاب الہی ہدایت کی نہ صرف سبھی راہیں کھولتی ہے بلکہ اعلیٰ ترین منزل دیدار خدا سے مشرف کراتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ للمتقین سے مراد وہ متقی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی اطاعت و فرما برداری محبت سے بجا لاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، متقین وہ جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر خدا تعالی کے احکام بجا لائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ خطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالی نے خود اس آیت میں فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، جب کہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں۔ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 52۔ یہ دیدار کرنا آخرت کا رہے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا کہ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں ہر طرف کثرت سے کاٹی والے جھاڑ ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. حضرت عبی بن کعب نے کہا پھر تم نے وہاں کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہر طرف سے دامن سمیٹ کر اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچا لیا. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسی طرح بچ رہنے کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو قرآن حکیم سے متاثر بنانے والی ہے. اگر یہ صفت انسانی وجود میں نہ پائی جاتی تو پھر انسان اور قرآن حکیم کے درمیان ہدایت کا فائدہ پہنچانے اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے نتائج نظر نہ آتے. اگر تقوی کی خصوصیت باقی نہ رکھی جاتی تو دنیا کے تمام انسان ہدایت یافتہ قرار پاتے. انسان اور قرآن حکیم کے درمیان تقویٰ ایک ایسا خاص رابطہ ہے جس کے سبب اثر کرنے اور اثر قبول کرنے کا نتیجہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. جیسے مقناطیس اور لوہے کے درمیان ایک خاص طریقے ربط ہے، کیونکہ لوہے میں کھینچے جانے کی جو صفت اور خاصیت ہے وہ مقناطیس کے مقابلے میں ہے. اسی طرح لکڑی اور آرے میں چیرنے اور چیرے جانے کی جو خصوصیت ہے وہ پتھر میں نہیں. ان اشیاء کے درمیان جو جذباتی خصوصیت ہے وہ مقناطیس اور لکڑی، لوہے اور پتھر کے درمیان نہیں. آفتاب کی روشنی زمین کے اکثر و بیشتر حصوں پر پہنچتی ہے لیکن سبھی پہاڑ لال اور یاقوت نہیں بن جاتے. وہی پتھر قیمتی جوہر بن جاتے ہیں جن کی مادیت میں اس قسم کی خاص قابلیت موجود ہو. اسی طرح جن انسانوں میں اور مسلمانوں میں تقوی کی صفت موجود ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے نور دیکھنے کی راہ حاصل کرتے ہیں اور ابدیت وہ بندگی کی اعلیٰ ترین معراج دیدار خدا پر پہنچ جاتے ہیں. اسلام جو دنیا کو طریق فطرت پر چلانے کے لیے وجود میں آیا ہے اس کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اثر کرنا، اثر لینا، ہدایت بخشنا، ہدایت حاصل کرنا طرفین میں ایک خاص ربط و تعلق کے تحت ظہور میں آتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب قرآن ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں اور متقی یعنی پرہیزگار لوگوں کو نور خداوندی دکھانے والی ہے. اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، پس ثابت یہی ہے کہ تقویٰ انسان اور قرآن شریف سے نور کی راہ پانے کے درمیان ایک اہم تعلق اور ربط ہے جس کے بغیر قرآنی ہدایات کا اثر کرنا اور کسی کا ان سے اثر قبول کرنا امر مشکل ہے، الا یہ کہ خدا اور کچھ چاہے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے بنام خدا خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ کتاب ہر طرح ہدایت اور نور نور خدا کی رہنمائی کرتی ہے ان پرہیزگاروں کی جو یقین کے ساتھ بغیر دیکھے اللہ کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو اور ان سبھی مخفی چیزوں کو جنہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دکھایا اور بتایا ہے ان پر ایمان لاتے ہیں، یا پھر اپنے رسول کی زبان سے ان آنے والی باتوں کو بیان کروایا یا جن کی تفصیلات کا ذکر علانیہ طریقے پر اس کتاب میں ظاہر نہیں فرمایا، جیسے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، علامات قیامت وغیرہ کے، ان کی مکمل ادائی کی تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا، لیکن وہ رسول کی زبان سے بیان کروائی گئی ہیں جنہیں وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام فقر الدین رازی نے یؤمنون بالغیب کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو، یعنی ایسی غیب کی چیز جس کا احساس کسی کو بھی نہ ہو۔ امام بیضاوی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جن کا نہ تو قوت حس ادراک کر سکے اور نہ پہلے سے عقل ان کا اندازہ لگائے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ تعالی کے ارشاد
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
سورہ انعام آیت نمبر 107 سے یہی مراد ہے۔ دوسری قسم وہ کہ جن پر کوئی دلیل قائم ہے، جیسے صانع عالم اور اس کی صفات اور روز قیامت اور اس کے احوال، تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 218۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور جو حواس کے سوا کبھی برائے راست عام انسانوں کے تجربہ اور مشاہدے میں نہیں آتی، مثلا ملائکہ، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو دیکھے بغیر ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی اور خلیفۃ اللہ ان کی خبر دے رہے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ قرآن حکیم سے سیدھا راستہ پانے والے متقی حضرات کی یہ اولین صفت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو، اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور حدیثیں بھی آئی ہیں جو بخاری میں آئی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے بھی ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی نقلیات ہی مروی ہیں۔ صحابہ میں سے بعض نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 54۔ ناچیز کا یہ ترجمہ اور تفسیر بالغیب کو یؤمنون کا مفعول قرار دینے کے نتیجے میں ہوئی، لیکن دوسرے بعض مفسرین نے یؤمنون بالغیب کا ترجمہ ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں کیا ہے، اور اس کی تفسیر کے تحت یوں لکھا ہے کہ بالغیب کی با کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اس کو ظرف کے معنی میں لیا جائے، یعنی وہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اس معنی کی متعدد مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں، مثلا
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون،
سورة الانبیاء آیت نمبر 14، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔
انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة،
سورة فاطر آیت نمبر 18، یعنی تم انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈریں اور نماز قائم کریں۔ اس صورت میں یؤمنون عام رہے گا اور وہ تمام چیزیں اس کے تحت آ سکیں گی جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے کے لیے وہ اس بات کے منتظر نہیں ہیں کہ تمام حقائق کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، بلکہ وہ مشاہدے کے بغیر محض عقل و فطرت کی شہادت اور پیغمبر کی دعوت کی بنا ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ سلف میں سے ربیع بن انس نے بھی یہی بات اختیار کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو صلے کی با مانا جائے اور بالغیب کو یؤمنون کا مفعول قرار دیا جائے۔ یہ رائے اگرچہ کہ اکثریت کی ہے اور زبان کے اعتبار سے اس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، لیکن مندرجہ ذیل وجوہات سے ہمیں یہ رائے کچھ زیادہ قوی معلوم نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس صورت میں ایمان صرف غیب کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ جاتا ہے، غیب کے سوا بقیہ ساری چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان کے دائرے سے باہر رہ جاتی ہیں۔ برعکس اس کے پہلی صورت میں وہ تمام چیزیں ایمان کے دائرے میں آ جاتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن کی قرآن نے دوسرے مواقع پر تفصیل بیان کر دی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ غیب کا اطلاق چاہے ان تمام چیزوں پر ہوتا ہو جن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن نبی اور کتاب پر تو اس کا اطلاق بہرحال نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دونوں چیزیں جن پر اللہ تعالی کے بعد ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے یہاں ایمان سے کیوں خارج کر دی گئی؟ یہ تھے ان مفسرین کے اقوال جنہوں نے با کو ظرف کے معنی میں لیا ہے۔ بری ہم اس ناچیز فقیر نے بالغیب کو یؤمنون کا مفعول قرار دے کر ہی ترجمہ کیا اور تفسیر بھی کی ہے، کیونکہ ایسا ہی زیادہ معروف اور مختار بہ رہا ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ کتاب اور رسول پر ایمان لانے کی تکمیل مومنوں کی طرف سے جس طرح ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اس طرح واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔
فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
والله أعلم بالصواب
ويقيمون الصلاة
جو نماز پابندی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے ارکان کو برابر ادا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت رؤیت باری تعالی اور تعلیم احسان کے تحت دیدار الہی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں یا کم از کم یہ یقین محکم رکھتے ہیں کہ خدائے تعالی انہیں دیکھ رہا ہے. یہاں قرآن حکیم سے سیدھا راستہ پانے والے متقی حضرات کی دوسری صفت کا بیان ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عمل بالجوارح یعنی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور اہم ترین نشانی نماز ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ایک اہم علامت ہے. مسلم شریف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع، سجدے تلاوت، خشوع و خضوع اور توجہ کو قائم رکھتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں، وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاح ہے. مقاتل کہتے ہیں، وقت کی نگہبانی کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، التحیات اور درود پڑھنا اقامت صلاح ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے فلاح ہے. فلاح کا مطلب کامیابی ہے. کامیابی خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس کے لیے فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں یہ لفظ آیا ہے، اس کی کچھ خصوصیات اور صفات بھی بیان ہوئی ہیں. ان خصوصیات میں ایک خصوصیت نماز پڑھنا بھی ہے، جس کے متعلق الف لام میم تا واولئک هم المفلحون میں ارشاد باری تعالی ہوا ہے. ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ متقین کو فلاح یعنی کامیابی حاصل ہوگی، اور پھر بتایا گیا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پس معلوم ہوا کہ نماز ہی فلاح کا راستہ ہے. فلاح کے لغوی معنی چیرنا، کھولنا اور خطا کرنا ہے، مگر اصطلاحاً کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ کامیابی بھی مشکلات کے پردے کو چیر کر حاصل کی جاتی ہے، اس لیے اسے فلاح کہا جاتا ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز انسان کی زندگی کے مشکلات کے پردوں کو چاک کرتی ہے اور اس کو ایسی راہ پر گامزن کرتی ہے جس سے وہ دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اور فلاح یعنی کامیابی کی معراج دیدار خدا ہے. اقامت فلاح یعنی نماز قائم کرنا اپنے اندر بڑا وسیع اور جامع مفہوم رکھتا ہے. اس کی وسعت، پھیلاؤ اور جامعیت کو سمجھ لینا بھی بے حد ضروری ہے. اقامت صلاح کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مومن پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے،
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ نظام قائم کرے، چنانچہ اجتماعی طور پر اقامت صلاح کے التزام کا حکم الہی اس طرح ہے:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
سورة البقرة آیت نمبر 43. اسلامی عبادات میں نماز ایک اہم اور پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بوڑھے و جوان، مرد و عورت، بیمار و تندرست سب پر یکساں اور بغیر کسی قسم کی شرط کے فرض ہے. یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی. قاسم النبیین افضل الانبیاء حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید باری تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ اقامت صلاح یعنی نماز کا تھا.
یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
سورہ مدثر آیت نمبر 1-3. رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ نماز کی یہ عبادت تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی اس نقطے پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، یعنی دار دنیا میں سر کی آنکھ سے خدا کا دیدار کرنا. نماز خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی ایک مضبوط گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے. دیدار الہی کے حصول کا عمدہ ذریعہ ہے اقامت صلاح کے ذریعے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی سے غافل اور سونے والوں کو جگایا. خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا گوشت اس کے، سونے چاندی کے اور اینٹ و پتھر کے ان بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے ڈھکیل کر نیچے گرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خدا کی عبادت دنیا میں باقی رکھی اور خدا کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کو حرام کر دیا. نہ تو عبادتی اور نہ تعظیمی و تکریمی سجدہ ہی روا رکھا. نماز میں خشوع و خضوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا اور انبیاء سابقین علیہ السلام کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعے سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کے ساتھ ناقابل تحریف و تبدیل وجود بخشا. خود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
سورة طه آیت نمبر 132. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاة عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے. جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاح، یعنی مجھے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. انسان آگ میں جلتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. یہ محبوب ازل یعنی اللہ تعالی کے ہجر و فراق کی آگ ہے اور نماز آب زلال یا ایسا آب سرد و شیری ہے جو آگ کو سرد کر دیتا ہے اور جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈک بخشتا ہے. یعنی نماز میں اللہ تعالی کے دیدار سے یا اللہ کے اپنے ساتھ ہونے کے تصور سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. خاتم النبیین کے تابع اتم حضرت مہدی ماؤد علیہ السلام کے 12 سالہ طویل حالت جذب و استغراق بحق کے یادگار واقعے کے دوران آپ کی پابندی نماز کے عمل شریف سے بھی اقامت صلاح کی اہمیت کا پورا پورا اظہار ہوتا ہے. چنانچہ سن 875 ہجری میں جب والی جیون پور سلطان حسین شرقی کی مدد و معاونت کے لیے امامنا حضور مہدی ماؤد علیہ السلام میدان جنگ میں رونق افروز ہوئے اور والی گور راجہ دلپت رائے پر آپ کا متابعتی وار ہوا, راجہ دلپت رائے کچھ اس طرح کٹا کہ اس کا دل 2 حصوں میں بٹ کر نیچے گرا. حضور مہدی علیہ السلام نے راجہ کے دل پر اس بت کے نقش کو ملاحظہ فرمایا جس کی وہ پرستش و پوجا کیا کرتا تھا. تب حضور مہدی ماؤد علیہ السلام کی حالت ہی بدل گئی. فرمایا کہ باطل کی تاثیر نے دل پر ایسا نقش کیا ہے, پس تجلیات حق کا ظہور کس شان سے ہوگا. اس احساس کے باعث حضرت مہدی علیہ السلام اس عالم سے بے خبر اور عشق حق تعالی میں مستغرق ہو گئے اور تجلی الوہیت کی اس ذات ستودہ صفات پر تابہ ہوئی. غرض ان ایام میں حضرت مہدی علیہ السلام پر جذبے کی حالت ایسی چھائی رہی کہ اس عالم کی کوئی خبر حضرت علیہ السلام کو نہیں رہتی تھی, مگر اذان کی آواز سن کر تھوڑی دیر ہوشیار ہوتے اور فرض ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح گم ہو جاتے تھے. 7 سال تک یہی حال تھا کہ ذرا برابر کھانا اور ایک قطرہ پانی کا نہ چکھا, اور اس قدر جذبے کی حالت کے باوجود اس ذات پیغمبر صفات یعنی مہدی علیہ السلام سے کوئی فرض فوت نہیں ہوا اور ذرا سی حرکت بھی خلاف شرع صادر نہیں ہوئی. ماخوذ شواہد الولایت. نقل ہے کہ ایک روز حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زوج محترمہ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے وقت پر جبکہ حضرت علیہ السلام ہوشیار تھے نہایت ہی عاجزی اور زاری کے ساتھ معروضہ کیا کہ میران جی کئی سال ہو چکے ہیں کہ کوئی غذا آپ کے قالب میں نہیں پہنچی ہے, کیا حال ہوگا؟ حضرت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جو کچھ بندے کی غذا ہے بندے کو پہنچتی ہے. نقل ہے کہ ان 7 سال کے بعد جن نے بے ہوشی کا حال غالب رہا حبیب ذوالجلال کے احوال صح اور سکر کے درمیان ہو گئے. صح یعنی ہوشیاری تمام طاعتوں اور عبادتوں میں, اور سکر یعنی بے خودی اپنی ذات سے اور اپنے پاس والوں کی طرف سے توجہ کرنے سے. یہ حال 5 سال تک دکھائی دیا. اس طرح جملہ 12 سال تک جذبہ الوہیت ذات ذوالجلال تھا. شواہد الولایت. میز زندہ جاویداں حضرات شہدائے بدر ولایت رضی اللہ تعالی عنہم جن کے سردار حضرت بندگی میاں شاہ قدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ تھے, کہ تن سے علیحدہ شدہ مبارک سروں کا ٹوکرے سے نکل کر نماز عشاء ادا کرنا اور سردار شہداء حضرت شاہ خنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کا امامت کرنا بھی ایک عظیم معجزے سے کم نہیں۔ شہداء جو بفرمان الہی زندہ ہیں ان کی یہ اقامت صلاح کی معراج ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ نماز کو صلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالی سے اپنے عمل پر ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالی سے مانگتا ہے، اور اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ مشہور ہے، اور طالبان دید کے لیے تو نماز تقرب الہی کی معراج اور اس کے دیدار کا عمدہ ذریعہ ہے۔
وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،
اور وہ پرہیزگار مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ کمائی پہنچائی ہے اور روزگار عطا کیا ہے اس میں سے نہ صرف مستحقین کو ان کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ عشر و زکات کی فرض ادائی کے ساتھ مستحب طریقے پر بھی اپنی کمائی کو الگ سویہ اور برابر برابر بانٹ کر خرچ کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم سے سیدھا راستہ پانے والوں کی تیسری صفت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آدمی تنگ دل اور بخیل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار رہے۔ مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر کے تحت ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، یعنی بال بچوں ہی کو حسب استطاعت کھلانے پلانے سے مخصوص نہیں، زکات کی ادائی کو، اہل و عیال کے خرچ کو، اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کو دینے کو شامل ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے، تو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ہدایت ہے کہ جو بھی نئی روزی یا آمدنی ہو اس میں کا کم از کم دسواں حصہ فی سبیل اللہ خرچ کر دو۔ آپ کے اور آپ کے مصدقین کے دائروں میں جو بھی اللہ عطا کرتا فقراء دائرہ میں الگ سویہ تقسیم کر دیا جاتا، اٹھا کر رکھنا یا ذخیرہ کرنا منع رہا ہے۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا مومن ذخیرہ نہ نکنت۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
الی آخره، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ متقی لوگ تم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتاری ہوئی اور جبرائیل کے واسطے کے بغیر تمہاری کہی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان ساری کتابوں اور آسمانی صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم سے پہلے نازل شدہ ہیں۔ قرآن حکیم سے سیدھا راستہ پانے والوں کی چوتھی صفت کا یہاں بیان ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں اور صحیفوں کے واضح و صریح احکام کی اور اشارات و کنایات والے احکام کی اس طرح سب کی تصدیق کرے جو بصورت وحی مطلوع یا بصورت وحی غیر مطلوع اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے مختلف زمانوں اور ملکوں میں ادا کرائی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ خدا کی طرف سے لائے اور تم سے پہلے کے انبیاء جو کچھ لائے وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں۔ کتاب الہی پر ایمان لانے سے مقصود ان تمام صداقتوں اور حکموں کو دل و جان سے قبول کرنا ہے جو اس میں مذکور ہیں۔ یہ گویا پوری شریعت مطہرہ کو قبول کر لینے کا مختصر ترین طریق تعبیر ہے، اور اس لیے ایمانیات کی بہت سی دوسری باتیں جن کی تفصیل و توضیح ہر موقع پر ضروری نہیں، اس ایک فقرے کے تحت ہی آ جاتی ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ علمی و عملی، عقائد و عبادات، عوامر و نواہی، حکم و احکام اور اشارات و کنایات، قصص و اقبار وغیرہ مذکور ہیں، ان سب کو مومن بلا کم و کاس تسلیم کرے اور مان لے۔ وہ اگر سرے سے ان تمام چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو ان کی تعمیل و پیروی کا اس سے کیوں کر مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ صرف قرآن پر ہی ایمان لائیں تو یہ کوئی اہم بات نہ ہوگی، کیونکہ ہر صاحب مذہب کی یہی تعلیم ہے۔ قرآن نے عقائد کے اس گوشے میں بھی اپنی تکمیلی پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، اور یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اہل قرآن قرآن کے ساتھ ہی دوسری آسمانی کتابوں کی صداقت کو بھی تسلیم کریں۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کے صحیفوں کو بھی من جانب اللہ ہونے کو تسلیم نہ کر لے۔ اسی لیے سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وما انزل من قبلک، یعنی اے محمد، مومن وہ ہیں جو آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ ان کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لائیں جو آپ کی بعثت سے پہلے کے انبیاء پر نازل کی گئی تھی۔ ان صفات عالی سے متصف لوگ خدا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے خلیفے پر، خدا کے نبی کی دی ہوئی اخبار مغیب پر جن سے خدا نے انہیں واقف کرا دیا ہے، اور ان میں سے کئی ایک خبریں بطور وحی غیر مطلوع، بین خدا مہدی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی بھی ہیں، ان کے حق ہونے پر بھی یقین کامل رکھیں گے اور اس ذات کی بھی تصدیق کریں گے۔ نیز
ثم ان علینا بیانہ،
سورہ قیامہ آیت نمبر 19 کے بموجب کچھ عرصے کے بعد وہ ذات مہدی قرآن کا جو بیان کرے گی اس کی بھی وہ لوگ تصدیق کریں گے اور ان سب کو حق جان کر ایمان لائیں گے۔ ایسی قوم کے آنے کی خبر خدا نے
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ
الی آخرہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کے تحت دے رکھی ہے۔
وبالآخرة هم يوقنون،
اور وہ متقی لوگ آخرت پر یعنی بعث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں، اور اس پر اس لحاظ سے یقین رکھتے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا خدا کے سامنے قیامت کے دن انہیں جواب دینا ہے۔ کیونکہ یہ نظام زندگی ابدی نہیں ہے اور موت کے بعد خدا کی طرف سے پھر سے اٹھایا جا کر حساب لیا جانے والا اور پورا پورا بدلہ دیا جانے والا ہے۔ نیکوں کو جزائے خیر اور برے لوگوں کو مستحقہ سزا دی جائے گی۔ اس لیے آخرت پر ایمان لانے اور یقین کرنے کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے سیدھا راستہ پانے والوں کی پانچویں صفت کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بے شمار عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور لفظ آخرت ایک ایسا عمومیت والا لفظ ہے جس میں وہ تمام منازل اور مقامات داخل ہیں جو ابتدائے موت سے لے کر قبروں سے اٹھنے اور حساب کتاب کے لیے جمع ہونے تک اور اس کے بعد بھی پیش آتے ہیں یا آئیں گے۔ یوم آخر اور حیات آخرت پر ایمان دین اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے، اور قرآن کریم میں ایمان باللہ کے بعد اسی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال و افعال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد اسی آئندہ اخروی زندگی کے گھر کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا اس دنیا کی زندگی کے بعد یوم آخرت کا تذکرہ موجود ہے۔ آخرت جن عقائد کا مجموعہ ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اس دنیا فانی میں کوئی انسان بھی ذمہ داری سے بری نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر ہر فعل و عمل کے لیے ذمہ دار اور اللہ تعالی کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک مقررہ وقت پر جسے صرف اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے اس نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اس موجودہ عالم کے خاتمے پر اللہ ایک دوسرے عالم کو وجود بخشے گا، اور اس میں انسانوں کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئے اور رہے بسے تھے انہیں بیک وقت دوبارہ زندہ کر دے گا، اور سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دے گا۔ چوتھے یہ کہ مذکورہ قانون الہی یہ ہے کہ جو لوگ نیک قرار پائیں گے ان کے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو لوگ بد اور برے ٹھہریں گے وہ اپنے اعمال بد کے سبب سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب اور سعادت مند انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام و شقی انسان وہ ہے جو یوم آخرت میں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ واضح ہو کہ یقین دراصل اعتقاد جازم اور خطعی یعنی راسق الاعتقادی ہے جو نفس امر سے مطابق ہو۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یقین سے مکمل طریقے پر سکون نفس حاصل ہوتا ہے اور اضطراب کو زوال۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی علم الیقین ہے جس سے کسی چیز کا ادراک حاصل ہوتا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسری عین الیقین ہے جس سے کسی چیز کی رویت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے۔ تیسری حق الیقین ہے اور وہ نفس ذات کی حیثیت سے کسی چیز کو ثابت کرتی ہے۔ لوامع البیان کے مفسر علامہ شمسی اللہ الرحمہ نے اس کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہاں یوقنون میں مراد قسم اول کے لوگ ہیں، کیونکہ مسئلہ ایمان میں یہی صفت کافی ہے۔ پس صورت اول سے موصوف مطلقاً تمام مومنین ہیں اور دوسری صورت سے موصوف انبیاء کرام و اولیاء الزام ہیں، اور تیسری صورت کے چند صفات عالی کا ذکر کرنے کے بعد علامہ مفسر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس صورت سے موصوف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بصیرت پر داعی ہیں، نیز آپ کے ساتھ آپ کے تابع اتم خاتم ولایت محمدیہ مہدی علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے رب کی طرف سے بصیرت پر داعی ہیں، جیسا کہ اللہ کا ارشاد مبارک ہے:
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔
سورة يوسف آیت نمبر 108۔ پس اس لحاظ سے یہ دونوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام تمام موقنین سے افضل و اعلی ہوئے۔ مفہوم اقوال مفسر لوامع البیان یہاں مذکور ہوا۔ دیکھو لوامع البیان جلد اول صفحہ نمبر 40۔
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
یہی لوگ اپنے رب کے دیدار کی راہ پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہونے یعنی اپنے رب کے دیدار کی راہ پر لگے رہنے، کامیاب ہونے والے اور فلاح پائے ہوئے ہونے کی یہ خوشخبری ان اصحاب کے حق میں دی گئی ہے جن کے نیک اور صاف کا ذکر اوپر کی آیتوں میں ہوا ہے۔ اس کی توضیح و تشریح سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم اور سورہ بقرہ کی آیت حدن للمتقین میں گزر چکی، اب اعادے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ عماد الدین ابن کثیر نے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں کے تحت لکھا ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا، حضور پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں خدا کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 58۔ آگے چل کر علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یوں بیان فرمائی ہے کہ ابن عباس نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے۔ دیکھو ابن کثیر صفحہ نمبر 58۔ اس کے بعد ہی ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے وہ عبارت بھی پڑھ لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ نمبر 58۔ یہ فقیر کہتا ہے کہ مذکورہ بالا عبارت سے یہ امر اظہر من الشمس اور عیاں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا ترجمہ اور تفسیر نور سے جو کی ہے اس کو ان مفسرین نے مانا ہے اور اپنی اپنی عبارتوں میں لے لیا ہے۔ ابن کثیر بھی یہی نور کہتے ہیں اور ابن جریر بھی نور ہی مانتے ہیں۔ واضح ہو کہ اگر دوسرے مفسرین صاحبین نے خدا کا ترجمہ نور کرنے سے گریز کیا اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ رکھے ہیں تو یہ محض ان کی مخصوص ذہنیت کے تحت ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کے باعث ملت اسلامیہ کے بہت سارے لوگ خدا کے نور کی دید کے حصول اور اس کی طلب سے لاپرواہ بنے ہوئے رہے ہیں، جو خدا کے نبی کی دعوت بصیرت کے عین خلاف ہے۔
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إلى آخره۔ سب عذاب کا انتباہ ان آیات شریفہ میں ان کافروں کے لیے دیا گیا ہے جنہوں نے اوپر کی آیاتوں میں بیان کی ہوئی نیک صفتوں میں سے کسی بھی صفت کو اپنے آخری دم تک اختیار نہیں کیا، اور قاسم النبیین حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا سمجھانے کو اپنے آخری دم تک قبول نہیں کیا، اور ایمان کے ان بنیادی امور کو رد کر کے کفر پر اڑے رہے، تب ہی تو ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ گئی اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا، جیسے ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ۔ ایسوں کے علاوہ جو اور کافر تھے ان لوگوں نے قرآن کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی باتوں کو سچ جان کر قبول کیا اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اہل مکہ بار بار قرآن کے سننے اور اس کا مطلب سمجھنے نیز معجزات کے دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا لیتے، تب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم قدیم میں جن لوگوں کا حالت کفر ہی پر خاتمہ ہونا اور بغیر ایمان لائے مرنا مقرر ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں حق کو سمجھنے کی اور ان کے کانوں میں حق کو سننے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے گی، اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان کی آنکھیں کوئی مثبت اثر نہیں لیں گی۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور آئندہ اس گناہ سے بچتا رہا تو وہ داغ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ یہ داغ روز بروز بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لے کر اس کو کالا بنا ڈالتا ہے۔ اسی بات کی اللہ تبارک و تعالی نے
کلامل قان على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔
سورة المتففین آیت نمبر 14 میں دل پر زنگ چڑھنے سے تشبیہ دیکھیں۔